تعالى ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين ومعزز سامعين، آج حضرت مفتی صاحب دامت برکاتم ان کی طبیعت کچھ ذرا ناساز تھی تو اس لیے وہ تشریف نہیں لائے، تو میں انشاءاللہ ان کی اجازت سے ان کی نیابت میں کچھ شب برات سے متعلق عرض و معروض کروں گا. اللہ رب کریم حضرت مفتی صاحب کو اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے اور سایہ سلامت رکھے اور فیض جاری رکھے رب کریم. ابھی انشاءاللہ قریب ہی لیلۃ البراءت شب برات آنے والی ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ آج کچھ عرض کرنا ہے. اللہ رب کریم ہم سب کو لیلۃ البراءت اور اس کے بعد ماہ رمضان المبارک اور رمضان المبارک کی تمام عبادات، روزے، تراویح، شب قدر، اعتکاف، تلاوت، سب ہمیں عطا فرمائے، خیر عافیت سے ہمیں رمضان المبارک میں پہنچائے. لیلۃ البراء یہ ایک وہ مینار نور ہے کہ جس کے آنے کے بعد ایک رمضان کی پریپریشن ہوتی ہے کہ رمضان المبارک، اس کا ایک سگنل مل جاتا ہے کہ رمضان المبارک بس آ پہنچے، اور اس کے آنے کے بعد ایسی رمضان کی مہک محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں، جتنی اس کی نعمتوں کا استحضار کریں اور سوچیں اور دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انسان کے گناہوں کے انبار اور پہاڑ اور اللہ کی نعمتوں کی برسات اور نعمتوں کے انبار کے ابھی رمضان المبارک آئے نہیں، لیکن رمضان کی تیاریاں، رمضان کے استعمال کیے جانے والے فروٹس، خربوزہ، تربوز، کینو، کیلے، امرود، وہ ڈھیر اور ڈھیر ماشاءاللہ اللہ پاک نے سڑکوں پہ، روڈوں پہ، کناروں پہ، ٹھیلوں پہ، مسجد کے باہر جب نکلیں گے کتنے انبار لگے ہوئے ہیں کہ وہ چیزیں دیکھ کر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. جب رمضان المبارک ہوں گے کیسے اس پہ اللہ پاک دسترخوان سجا دیتے ہیں اور کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں. اور پھر اس سے بڑی یہ کہ انٹیک، انسان کے اندر اس کی نعمتوں کو لینے کی صلاحیت کہ وہ کھا سکتا ہے، اس کا ذائقہ محسوس کر سکتا ہے، اس کی خوشبو سن سکتا ہے، پھر اس سے حاصل ہونے والے فوائد، اس کی انرجی پوری باڈی کو سپلائی ہوتی ہے. اور پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سے کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے میرے لیے بھوکے پیاسے رہ کے دکھا دو. تو انسان جتنا شکر ادا کرے کم ہے. آتا ہوں اصل موضوع کی طرف، لیلۃ البراءت یہ وہ رات ہے جس کا حدیثوں میں مختلف احادیث کے اندر جو تقریباً 15 سے 20 کے درمیان جن کی کل تعداد بنتی ہے, ان تمام احادیث کا جو کنکلوژن ہے, ایک نتیجہ ہے, ایک نچوڑ ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آرام فرما تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے رات کی جب بیدار ہوئیں, بستر پہ ٹٹولا, تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر استراحت فرما نہیں تھے, تو انہیں تشویش ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا سکتے ہیں. یہ آپ کی تعقب میں تجسس میں اٹھیں اور آپ کی خوشبو سنتی ہوئی وہ آپ کے پیچھا کرتی ہوئی جہاں تک وہ خوشبو لیتی ہوئی گئی وہاں تک پہنچ گئیں. ظاہر سی بات ہے آپ کی خوشبو کے بارے میں آتا ہے جو آپ کے جسد اطہر کی خوشبو ہوا کرتی تھی, دنیا کے قیمتی ترین ایک سے ایک مہنگی سے مہنگی ترین خوشبوؤں کے اندر وہ خوشبو نہیں پائی جاتی. حضرت ام سلیم فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ ایک مرتبہ میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے, تو گرمی کا وقت تھا, گرمی تھی تو آپ کے جسم سے چادر ہٹی ہوئی تھی, تو آپ کی پشت سے آپ کا پسینہ مبارک قطرے بن بن کے پسینے کے قطرے موتی بن کے ڈھلک رہے تھے, میں نے ان کو ایک شیشی میں جمع کر لیا. اور میں فرماتی ہیں کہ ہم آپ کے پسینے کو مختلف دنیا کی خوشبو میں ملاتے تھے, جس خوشبو میں آپ کا پسینہ مبارک ملا دیا جاتا تھا اس جیسی کوئی خوشبو نہیں ہوا کرتی تھی. تو آپ کی شناخت آتی ہے کہ آپ کو آپ کے پسینوں آپ کی خوشبو سے آپ کے جسد اطہر کی مہک سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس رستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں. تو ام المومنین حضرت عائشہ اس خوشبو کو تعقب کرتی ہوئی پہنچی تو جنت البقیع میں آپ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں آپ اللہ سے عرض و معروض فرما رہے تھے. یہ دبے قدموں گئیں, جھلک دیکھی, دبے قدموں جلی سے پلٹ کے بھاگ بھاگ کے آ کے اپنے دوارا حجرے میں آرام فرما ہو گئیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی ہیں آپ نے بھانپ لیا, آپ کو علم ہو گیا کہ اس طرح یہ آئی ہیں حضرت عائشہ اور جلی سے چھپ کے واپس جا کے لیٹ گئیں. آپ جب واپس پلٹے پیچھے پیچھے آئے تشریف لائے, آپ نے سینہ اطہر پہ ان کے ہاتھ رکھا تو دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جس طرح انسان تیزی سے بھاگتا ہوا جب آتا ہے, تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور خوشی کے ساتھ استراحت کے ساتھ آسانی کے ساتھ آرام کے ساتھ مزاح میں فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں یہ گمان تھا میرے بارے میں کہ تمہارے شوہر وہ تمہارے ساتھ کوئی تمہاری باری میں خیانت کریں گے اور تمہیں چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ آج کی شب وہ شب ہے, یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ رب کریم غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں, ہے کوئی بیمار شفا طلب کرنے والا میں اس کو شفا دوں, ہے کوئی بھٹکا ہوا جو راہ طلب کرتا میں اس کو راہ دکھاؤں. اس طرح کے مختلف اعلانات ہوتے رہتے ہیں فجر کے وقت تک. تو آج کی رات وہ رات ہے اور آج کی رات اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں کہ جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی مقدار میں اللہ رب کریم گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں, لہذا میں اس لیے بقی گیا تھا. تو یہ ایک حدیث صحیح حدیث جو اس کے اندر ملتی ہے جس سے اس رات کی معلوم ہوتی ہے فضیلت. تو وہ شب یہی 15ویں شعبان کی شب تھی کہ جو 14 تاریخ اسلامی گزرنے کے بعد 15 تاریخ جب آتی ہے تو اس کے درمیان جو شب ہوتی ہے 14 15 تاریخ کے درمیان, یہ وہ شب ہے کہ جس کی عبادت, جس میں قیام, جس میں اللہ کو راضی کرنا مستحب کے درجے میں ہے. مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو کرتا ہے, اس میں عبادت کرتا ہے, تو اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ کوئی فرض واجب نہیں, صرف مستحب کے درجے میں ہے. لیکن اس رات کے اور بھی جو فضائل آتے ہیں اس میں آتا ہے مختلف احادیث کے اندر کہ اس رات میں اللہ رب کریم آئندہ سال آنے والے تک کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ فرشتوں کو سپرد فرما دیتے ہیں کہ آئندہ سال تک فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کس کی ہاں اولاد ہوگی، کون بیمار ہوگا، کون صحتیاب ہوگا، کس کی شادی ہوگی، کس کی وفات ہوگی، کس کو کتنا رسک دیا جائے گا، پورا ایک بجٹ جس طرح ہوتا ہے اناؤنس انسانوں کا، ایک پورے سال کی پلاننگ بنتی ہے کہ سال بھر میں کیا ہونا ہے، اس کی پوری اسی طرح اللہ پاک کے نظام کے تحت ایک پورے سال کا انتظام وہ فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے کہ سال بھر میں کیا ہونا ہے. یہ اس رات کی ایک خاصیت ہی ملتی ہے. حدیث میں ایک اور آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب کریم اس میں اتنی تعداد میں جس طرح قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں اس کی مقدار کے مطابق بخشش فرماتے ہیں، لیکن اس شب میں بھی کچھ محروم القسمت ایسے ہیں کہ ان کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. اللہ ہمیں ان میں سے نہ فرمائے اور ہمیں بخشے ہوئے لوگوں میں سے فرمائے. فرمائے ایک تو ماں باپ کا نافرمان کہ جو اپنے والدین کو ناراض رکھتا ہو یا اس کے والدین دنیا سے ناراضگی کی حالت میں چلے گئے ہوں تو اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. لیکن اگر ماں باپ کا یہ نافرمان تھا اور اس کو احساس ہو گیا، اس نے ماں باپ سے معافی مانگ لی، تو انشاءاللہ اللہ اس کو معاف فرما دیں گے. اور اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ماں باپ ناراض تھے، تو یہ ان کے لیے کثرت سے دعا مغفرت کرے. جتنی دعا مغفرت کرے گا اللہ اس کو فرما برداروں میں شمار فرما لیں گے. دوسرا فرمایا کینہ رکھنے والا، کہ جو شخص دل میں کینہ رکھتا ہے وہ شخص بھی اس شب کے اندر نہیں بخشا جاتا. تیسرا چغلخور اور ایک متکبر جو تکبر سے اپنے زیر جامع کو نیچے تک لٹکا کے رکھتا ہو. ہمیشہ سے متکبرین کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ بڑے بڑے تہبند پہنا کرتے تھے کہ جو گھسٹتے ہوئے چلیں اور اس سے ان کی شان بڑی معلوم ہو. کبر کے لحاظ سے کوئی بھی، علماء نے فرمایا کہ بڑے کرتے پہننا، کہ لمبے لمبے کرتے یا بہت لمبی لمبی آستین بنانا جس سے اس کی بڑائی ظاہر ہو اور اس کا ایک لگژریس اسٹائل ظاہر ہو کہ جی بہت بڑا مالدار ہے، تو ایسے تمام کے تمام لٹکے ہوئے کپڑے ایکسٹرا جو اضافی لٹکا کے خوبصورتی ظاہر کی جائے، اپنا کبر ظاہر کیا جائے، تو سارے اسبال صوب یعنی طویل کپڑوں کا لٹکانے میں شامل ہوتے ہیں. تو کبر کے لحاظ سے ایسا شخص بھی وہ اس شب میں نہیں بخشا جاتا. اسی طرح شراب نوشی کرنے والا وہ بھی اس شب میں نہیں بخشا جاتا. اس کے علاوہ جو بھی، بلکہ ان گناہوں کے شامل افراد بھی، اگر صدق دل سے شرابی یا کبر کرنے والا یا ماں باپ کا نافرمان اپنے ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. لیکن اگر کوئی شخص عبادتیں کر رہا ہے، والدین ناراض ہیں، تو اس کی عبادت اس کے منہ پہ دے ماری جائیں گی. تو اگر خدا نہ خواستہ کو ان چیزوں میں مبتلا ہے تو اس کو ان چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے. اسی طرح جو بہت ساری کچھ غلط فہمیاں ہماری مشہور ہیں، وہ تمام غلط فہمیوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. عام طور پر مشہور یہ ہے کہ یہ شب یہ کوئی عرفہ ہے، اور عرفہ ہے مرحومین کا، کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کا عرفہ ہے کہ ان کی یہاں پہ عید ہوتی ہے، یا ان کے پسندیدہ کھانے تیار کیے جائیں تو وہ کھانے آتے ہیں ان کے ارواح. تو در حقیقت مومن جب دنیا سے چلا جاتا ہے وہ آخرت میں اعلی علیین میں پہنچ جاتا ہے. اعلی علیین کی وہاں کی غذائیں، وہاں کی فضائیں، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کے لباس، وہاں کے پوشاک، وہ ایسے زبردست ہیں کہ وہاں جانے کے بعد پھر اس کو ان دنیا کے لباس، پوشاک، کھانے پینے، ان کی رغبت نہیں رہتی، نہ ان کی ضرورت رہتی ہے. یہاں سے تو جاتے ہوئے اس کو سیدھے سادھے کفن میں لپیٹ کے پہنچا دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پر حملہ کر دیا گیا تھا، شہادت کا ایک پہلا وار ہو چکا تھا، تو حضرت کو اتنی مہلت مل گئی تھی کہ کچھ اپنے معاملات پہلے سے طے فرما لیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبر مبارک کی اجازت چاہی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اجازت مل جائے. تو من جملہ ان وصیتوں کے بیٹے سے وصیت یہ تھی کہ میری قبر کو لمبا چوڑا گہرا کر کے کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے اعمال درست ہو تو میری قبر خود کشادہ ہو جائے گی، بہت وسیع ہو جائے گی، مجھے اس بڑی قبر سے کوئی فائدہ نہیں اور مجھے کوئی بہت قیمتی کفن دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ اگر میں اللہ کی نگاہ میں معزز محترم ہوا تو وہاں جنت سے جو میرے لیے کفن اور لباس آئے گا تو وہ اتنا قیمتی اتنا خوبصورت ہوگا کہ مجھے اس دنیا کے کفن کی خوبصورتی کی قیمتی کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر میں اللہ کی نگاہ میں پیارا نہ ہوا, اللہ کا محبوب نہ ہوا, تو یہاں کا قیمتی کفن مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. لہذا کفن میرا سیدھا سادہ دے کے مجھے یہاں سے رخصت کر دینا. تو در حقیقت بات یہی ہے, جب انسان قبر میں پہنچ گیا تو شب برات کو وہ یہاں کے کھانوں کے یہاں کے کپڑوں کے منتظر نہیں رہتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں پر رہنے والے اشخاص جب اپنے کسی مرحوم کی طرف سے کسی غریب کو کپڑا پہناتے ہیں, کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں, کسی کو پانی پلا دیتے ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ثواب اس مرحوم کو ضرور اللہ پاک پہنچاتے ہیں اور اس ثواب کے بدلے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. اور یہ چیزیں کپڑا پہنانا کھانا کھلانا یہ تو پورے سال میں اللہ کو پسند ہے کہ جب چاہیں کسی کو کھانا کھلا دیں, اس کی نیت کسی کو کر لیں. تو اللہ کو سوشل ورک کے اندر سب سے زیادہ جو پسندیدہ کام ہے وہ یہی ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا, کھانا کھلانا, یہ اس طرح کے کام کرنا. قرآن کریم میں آخرت والے کا آتا ہے کہ جو کافر کو پھینکا جائے گا جہنم میں, کہا جائے گا خذوہ, پکڑو اس کو, فغلوہ, اس کو گلے میں توک ڈالو, اس کو پھر داخل کر دو جہنم کے اندر, اور اس کو ایسے زنجیروں میں جکڑ دو کہ جس کی 70-70 جو کڑیاں ہیں, تو اس کو جکڑ دو. تو ان سے کہا جائے گا, دوزخ سے پوچھا جائے گا کہ تم یہاں پہ کیوں آئے. قالوا لم نكن من المصلين, وہ دو ریزن بیان کریں گے. ایک ریزن تو یہ, لم نكن من المصلين, ہم نمازی نہیں تھے, ایمان نہیں تھا تو نماز نہیں پڑھتے تھے, تو اس وجہ سے دوزخ میں پھینکے گئے. ولم نكن نطعم المسكين, اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے. یہ بڑی ریزن بیان کریں گے کہ اس لیے آج اس توق باندھ کے ہمیں دوزخ کا پھینکا جا رہا ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم تو خوب گپ شپ مارنے والوں کے ساتھ گپے مارتے تھے, خوب استہزاء کیا کرتے تھے, اس لیے آج یہ انجام ہو رہا ہے. تو سورہ طاعون کے اندر بھی فرمایا, معاون کے اندر, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ, کہ جو لوگ لوگوں کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتے ان کا برا انجام ہوگا. تو یہ کھانا کھلانا یہ تو اللہ کو ویسے ہی بہت پسند ہے کہ اللہ کے نام پہ کھانا کھلایا جائے, اللہ کے لیے کھلایا جائے. ہاں اس کے اندر بھی لوگ اجتناب کریں کہ وہ جو نظر اللہ نیاز حسین کوئی حضرت غوث اعظم کے نام پر کھلا رہا ہے, کوئی کسی اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ کھلا رہا ہے, یعنی ان کے نام کی باقاعدہ نام کی دعائیاں دے کے نیاز دے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں صحیح نہیں. کھلانا ہے تو صرف اللہ کے لیے, پہنانا ہے تو صرف اللہ کے لیے, اور پلانا ہے تو اللہ کے لیے, جو کچھ بھی نیک کام کرنا اللہ کے لیے. اور یہ سب اللہ کی نیک ہستیاں انہوں نے اسی راہ پہ ہمیں ڈالا ہے کہ اللہ کے لیے کام کرو, اللہ کے لیے قربانی دو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کہاں اس کے اندر کہ میری نماز, میرا روزہ, میری قربانی, میرے نسک وہ غوث اعظم کے لیے ہیں؟ قرآن میں کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کچھ ہے, ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اور یہ ہمارے زمانے میں مختلف لوگوں نے مختلف آستانے, مختلف اولیاء کرام کے وہ بنا دیے دہائیاں, ان کے نام پہ دیگیں, ان کے نام پہ چادریں, ان کے نام پر کھانے, ان کے نام پر آستانے, یہ بنا کے بٹور خود رہے ہیں, پیٹ اپنے بھر رہے ہیں, تو وہاں سے لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کو سمیٹ لیتے ہیں. لیکن اللہ کے نام پہ کھلانا پلانا پورے سال عبادت ہے. تو اس شب میں یہ سمجھنا کہ آج کے دن ہم اپنے مرحومین کو ان کی پسندیدہ چیزیں بنا کے کھلائیں گے تو خوش ہوں گے, ایسا کچھ نہیں. یہ سارے ارواح وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں, وہاں کی نعمتیں منہمک ہوتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہماری یہاں کی ہوئی دعاؤں کے یہ منتظر رہتے ہیں کہ یہاں سے زندہ لوگ جب اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ اس طرح ہماری دعاؤں کے لیے منتظر رہتے ہیں اور محتاج رہتے ہیں کہ جس طرح کوئی ایک ڈوبتا ہوا شخص ایک تنکے کے سہارے کا متلاشی ہوتا ہے, کہ کوئی ڈوبتے ہوئے شخص اگر تنکا بھی ملتا ہے تو پکڑتا ہے, تو وہاں رفع درجات کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہنچتی ہیں اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. باقی اتنے تکلفات، اتنا چراغا، اتنی منوٹن پھولوں کی پتیاں، ارکے گلاب اور کیوڑا، یہ سب چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اپنا تھوڑا سا تصور لائیں، وہ امیجن کریں کہ جب آپ تشریف لے گئے تھے کیا آپ کے پاس پھولوں کے تھیلے تھے، کیا آپ کے پاس کیوڑے کی کوئی بوتلیں تھیں، کوئی کنٹینر تھے، کوئی آپ کے پاس کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. آپ تشریف لے گئے بستر سے اٹھ کے، نہ پھول، نہ چراغ، نہ یہ اگربتیاں، نہ موم بتیاں، نہ پانی کے کوئی ڈول، خاموش سے آپ تشریف لے کے گئے ہیں، اور جو چیز لے کر گئے ہیں وہ آپ کی دعائیں. السلام علیکم یا آل القبور، یہ جملہ السلام، یہ سلام اللہ و السلام، اللہ السلام ہے، یہ جنتیوں کی خاص دعا ہے. سلام قولا من رب رحیم، ادخلوها بسلام آمنین، سلام علی نوح فی العالمین. یہ سلام جو ہمیں بہت معمولی سے لگتا ہے، لیکن یہ دنیا کا قیمتی ترین تحفہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا ہوا سلام، سبحان اللہ، کیا کہنے اس سلام کے، کہ جب وہ سلام ان ہستیوں پہ پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے درجات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. تو آپ نے یہ تحفہ سکھایا، السلام علیکم یا اہل القبور، قبروں والوں تم پر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ بخش دے ہمیں بھی تمہیں بھی. اس بخشش کی دعا بھی پہلے اپنے لیے کی جاتی ہے، کہ بخشش کی مغفرت کے محتاج سب سے پہلے ہم خود ہیں. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی بخش دے، اللہ تمہیں بھی بخش دے. انتم سلفنا، تم ہمارے پاسٹ ہو گئے، تم ہم سے پہلے گزرنے والے لوگ ہو. ونحن بالاثر، اور ہم بھی تمہارے نقش قدم پر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کہ جو تمہارا ماضی ہے وہ ہمارا مستقبل ہے، کہ جہاں تم گزر چکے وہاں ہمیں گزر کے آنا ہے. یہ وہ تحفہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ ان پھولوں سے، پتیوں سے، ان چراغوں سے، ان ارکے گلابوں سے کہیں زیادہ وزنی ہے، جو جا کے اس صاحب قبر کے تسکین کا ذریعہ بن جاتا ہے. باقی تو یہ چراغا، یہ پھول، یہ پتیاں، یہ سب کرسچن کے ہیں، یہ ہنود اور یہود کے طریقے ہیں، عیسائیوں کے طریقے ہیں. آج بھی عیسائیوں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں کوئی مرتب مراتا ہے، یہ چراغ اس پہ جلائے جاتے ہیں، ہندوؤں کے دیوتاؤں پہ جلائے جاتے ہیں، ان کی وہ جو میت ہے تو ان پہ جلائے جاتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو آگ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اکثر ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی پاکیز ہستی ہیں کہ آگ سے گرم گرم اترا ہوا کھانا بھی آپ تیز گرم کھانا نہیں کھاتے تھے، تھوڑا ٹھنڈا کر کے پھر کھاتے تھے. جو ہاتھ جلنے، منہ جلے، ایسا کھانا آپ تناول نہیں فرماتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وہ گرمی جو روٹی پہ، سالن پہ لگی ہوتی ہے، وہ آگ سے آتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگ سے دنیا میں بھی بری ہیں، آخرت میں بھی بری ہیں. تو آپ خود فرمایا کرتے تھے، مالی ولی النار، میرا آگ سے کیا رشتہ، میرا آگ سے کیا لینا دینا. صرف ضرورت کے تحت اس آگ کو استعمال کیا جاتا ہے. گھر میں چراغ جلانا ہے تو اس کے لیے آگ جلا دی گئی، چولہا کھانا پکانے کے لیے جلانا تو جلا دی گئی، ورنہ آگ مومن کی قبر کے اوپر یہ پسندیدہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں جب بجلی نہیں تھی، لائٹ کا انتظام نہیں تھا، تب فقہ نے مجبوراً اجازت دی تھی کہ کوئی لالٹین، کوئی چراغ اگر رات کے وقت تدفین کے لیے جانا ہے اس وقت جلا لیا جائے تو اجازت ہے. لیکن ثواب کی غرض سے قبر کے اوپر جلانا چراغ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اتخاذ السرج علی القبور، کہ صاف حدیث میں منع آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کے اوپر چراغ جلانے سے منع فرمایا ہے، پختہ قبر بنانے سے منع فرمایا کہ قبروں کو پختہ نہ بناؤ، قبروں کو کچا رکھا جائے. یہ ساری ممانعتیں آپ نے فرمائی ہیں. تو اس لیے اس سب کی جو غلط فہمیاں ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. سمپل سی، سادی سی جو عبادت کی توفیق مل جائے، گھر میں مل جائے، مسجد میں مل جائے، وہ کر لیا جائے. کیا کرنا ہے؟ ہر سال اکثر لوگوں ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس رات کو عبادت کیا کرنی ہے. کسی بھی شب کے لیے، چاہے وہ شب قدر کیوں نہ ہو، کوئی ایسا کوئی پرفارمر نہیں بنایا گیا، کوئی ایسا اس کے لیے پراسپیکٹس نہیں بنایا گیا کہ جی اس کے پراسپیکٹس آپ کو یہ کرنا ہے. عبادت اوپن ہے، ساری نفلی عبادت ہے. قرآن پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، تہجد پڑھیں، ذکر اذکار کریں، استغفار کریں، یہ ساری کی ساری اللہ پاک نے آپ کو اور ہماری سہولت پہ چھوڑ دیا کہ آپ کو جو سہولت ہو وہ کریں. جیسے اعتکاف کی عبادت ہے, اب اعتکاف میں بیٹھ گئے, اس میں کھانا بھی عبادت, روزے کی افطار کرنا بھی عبادت, سحری کرنا بھی عبادت, سونا بھی عبادت, ہر چیز کو عبادت بنا دیا. تو اسی طرح عام دنوں میں بھی کوئی اس کا خاص طریقہ نہیں کہ جی آج کی رات آپ کو یہ عمل کرنا ہے. بہت سی جگہ اجتماعی صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوتا ہے, جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں. ہمارے فقہائے کرام اس کو بھی منع فرماتے ہیں, پسندیدہ نہیں. نفلی کاموں میں جماعت وہ مندوب اور مستحب اور وہ مسنون نہیں. فرائض میں تراویح میں جماعت ہے, باقی یہ صلاۃ التسبیح ہے یا کوئی بھی نفلی نماز ہے وہ انفرادی ہیں کہ انفرادی طور پر ان کو ادا کیا جائے. تو اس طرح سے بہرحال جو بھی انسان کو توفیق ملے وہ عمل کرے, اور اپنے لیے سب سے پہلے مغفرت کی طلب کرے اللہ سے, اور پھر اس کے بعد اپنے عزیز و اقربے کے لیے مغفرت کی طلب کرے. حدیث میں مغفرت کا طلب کرنا, استغفار کا طلب کرنا, استغفار اللہ کو اتنا پسند ہے. گزشتہ جمعے بھی حضرت مفتی صاحب نے اس کے بہت فضائل بیان کیے تھے استغفار کے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تو اس کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے وعدے بیان فرمائے ہیں کہ تم پر مسلسل بارش ہوگی, وہ تم بھی مال و بنین, تمہاری مدد کی جائے گی اللہ پاک مال کے ذریعے سے, اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے. وہ عید اللہ کو منہارا, تمہارے لیے نہروں کی نہریں جاری ہو جائیں گی. تو استغفار خود بذات خود بڑی فضیلت والی چیز ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب کریم بہت خوشی کے دروازے کھول لیتے ہیں. ایون یہ کہ جو کافر تھے ان کو بھی اللہ نے فرمایا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر تھے, جو آپ کو ایذائیں دیتے تھے, تنگ بھی کرتے تھے, ان کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ ایک تو یہ کہ وہ لوگ کچھ نہ کچھ استغفار کرتے رہتے ہیں, اس لیے اللہ ان پر اجتماعی کو عذاب نہیں بھیجتے, اور دوسری وجہ یہ کہ آپ ان میں موجود ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے ان کافروں پر کوئی اجتماعی عذاب نہیں آتا. تو استغفار تو اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے. اور استغفار کرنے والا کچھ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 27 مرتبہ اپنے دیگر مومن بھائی بہنوں کے لیے استغفار طلب کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے, یعنی اس کی پھر ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو کتنا اچھا عمل ہے, 27 مرتبہ استغفار وہ کر رہا ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہو جاتی ہے کہ جو مستجاب الدعوات بنا دیا گیا, قرض اس سے اترتا ہے, مرض اس سے اترتا ہے. تو اس طرح سے انسان اپنے لیے استغفار طلب کرے, اپنے عزیز و اقربے کے لیے طلب کرے. قرآن کریم میں دعائیں آتی ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے اے اللہ ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما دیجیے, اور ہمارے دل میں کسی قسم کا غل, کوئی کدورت اور مسلمان بھائیوں کے دل میں باقی نہ رکھیے, کہ ہمارے دل صاف رہیں اور کسی مومن کے لیے ہمارے دل میں کوئی کدورت نہ ہو. تو اس لیے اس میں کثرت سے استغفار کیا جائے. استغفار کے کوئی خاص جملے نہیں, مختلف جملے آتے ہیں. استغفر اللہ العظیم یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور مختصر سے مختصر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ سب سے مختصر ہے, اس کا ورد کر سکتے ہیں. تو اللہ کی مرضی حاصل ہوگی, اللہ کی رضا حاصل ہوگی, اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. باقی جو ہم نے ابتدا کے اندر وہ پڑھی تھی آیت ہے, میں نے کہ فَإِذَا جَاتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, جس وقت کی بڑی آفت آنے والی آ جائے گی, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, جس دن کا انسان کو یاد آ جائے گا سب کچھ, يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, جو کچھ اس نے بھاگ دوڑ کی تھی, جتنے اس کے دنیا میں ایفرٹس تھے وہ سب اس کے سامنے آ جائیں گے. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, جو دیکھنے والے ہوں گے ان کے لیے جہیم دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا. فَأَمَّا مَن تَغَى, رہا وہ شخص جس نے طغیانی کی ہوگی, سرکشی کی ہوگی, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی کو جس نے ترجیح دی ہوگی, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, تو وہ جہیم وہ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. کہ اس نے آخرت کو نظر انداز کیا، بالکل فراموش کیا، اس سے غافل رہا کہ آخرت کیا ہوتی ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، یہی دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے تقوی اختیار کیا. مقام ربی، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو یہ خوف خدا، حب خدا، یہ ساری چیزیں اللہ سے قریب کرتی ہیں، اللہ کے پاس لے جانے والی ہوتی ہیں. دنیا کے سارے معاملات جو ہیں یہ ریفلیکشن ہے آخرت کے. حدیث پاک میں آتا ہے جمعے کا جو مجمع ہوتا ہے یہ در حقیقت ایک رحل سہل ہے، ایک ہماری اس کی تیاری ہے جو آخرت میں حشر کے میدان میں ہونا ہے. کہ حشر میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش اسی طرح ممبر کی طرح بڑا عالیشان عرش لگا ہوگا اور سامنے اسی طرح اللہ کی مخلوق سب جمع ہوگی، اکٹھی ہوگی. جو دنیا میں جتنا ممبر کے، امام کے، مصلی کے، نمازوں میں، جمعے میں قریب ہوگا، جس صف میں ہوگا، وہ سابقون الاولون، تو وہ جتنا آگے سبقت لے جانے والا ہوگا آخرت میں عرش کے اتنا ہی قریب ہوگا. جس نے جہاں اپنا مقام آخرت میں بنانا ہے وہ یہاں بنائے گا. جس نے مسجد کے دروازے اپنے لیے کھول کے رکھے اس کے لیے وہاں جنت کے ساتوں دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. ہر دروازے سے آ سکتا ہے، دروازہ ہی داخلے کے لیے اجازت ہوتا ہے. ایک کی نہ ہو، دروازے کی چابی نہ ہو، تو پورا اندر کا محل بیکار ہے. تو نماز جنت کی کنجی، جنت کی چابی ہے. چابی غیر بغیر پورا محل بیکار ہے. تو یہ جو دروازے کھلتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحل سہل ہے. ندا کا آتا ہے کہ ندا دی جاتی ہے، ہم سنتے ہیں کہ فرشتہ ندا دیتا ہے، اس طرح پکارتا ہے. وہ ندا دنیا میں انسان بھی دیتا ہے. پانچ وقت ندا ہوتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آجو نماز کی طرف، آجو کامیابی کی طرف، شہادت دی جاتی ہے. جس طرح دنیا میں انسان بار بار ندائیں دیتے ہیں، بار بار پکارتے ہیں، شرق و غرب میں پکارا جاتا ہے، یہ اللہ کے منادی ہیں جو میناروں سے آواز دے دے کے پکارتے ہیں کہ آجو نماز کی طرف، آجو کامیابی کی طرف. اسی طرح آخرت کے فرشتے بھی وہ ندائیں دیتے ہیں کہ آجو کامیابی کی طرف، آجو اللہ کی طرف، اللہ سے مغفرت طلب کر دیں. وہ گویا کہ آواز ہمیں سنائی نہ دے لیکن پیغام ہمیں سنائی دے دیا گیا، پیغام ہم تک پہنچا دیا گیا کہ آج اب اس وقت کہاں کیا ہو رہا ہے. اس وقت دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جب لوگ آنا شروع ہوتے ہیں تو مسجد کے ابواب کے اوپر ملائکہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قلم اور دفتر کاپیاں ہوتی ہیں، ہر آنے والے کا نام، اس کے والد کا نام لکھتے رہتے ہیں کہ جی جمعہ پڑھنے آ گیا ہے، یہ اس نمبر پر آیا ہے، اس صف میں بیٹھا ہوا ہے. سارے جب آ جاتے ہیں اور جب خطبے کی اذان شروع ہوتی ہے، فرشتے اپنے قلم بند کر کے رکھتے ہیں، دفتر بند کر دیتے ہیں، گردن چکا کے خطبہ سننے مشغول ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آنے والوں کا نام اس فہرست میں شامل نہیں ہوتا. گو کے فتوے کے لحاظ سے سلام پھیرنے سے پہلے تک جو امام کے ساتھ شامل ہو گیا اس کو جمعہ مل گیا، اس کے ذمے سے جمعہ ساقط ہو گیا، لیکن وہ جو فضیلت تھی پہلے آنے کی، پہلے پانے کی، وہ فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے. فتوہ اپنی جگہ، تقوی اپنی جگہ. آج بھی دربار کھلے ہوئے اسی لیے کہ اس دربار میں جو اپنا آخرت کے دربار میں جو مقام بنانا چاہتا ہے، ان درباروں میں شب برات ہو، جمعہ ہو، رمضان ہو، اعتکاف ہو، اس میں جو جیسا مقام بنائے گا ویسے ہی مقام پائے گا. تو اس شب کی فضیلت کو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم خوب کثرت سے دعا کریں اپنے لیے، اپنے رزق کی وسعت کے لیے، عافیت کے لیے. اپنے منہ سے اپنے لیے کوئی بھی مایوسی والے الفاظ، محرومی والے الفاظ، ناکامی والے الفاظ کبھی نہ نکالیں، نہ شوخی میں، نہ جھنجھلاٹ میں، نہ بیزاری میں، نہ غصے میں. ہمیشہ اپنے اچھے الفاظ کا چناؤ کریں. بیماریوں سے پناہ چاہیں، کوئی بھی آفت طلب نہ کریں. ہمیشہ آفتوں سے پناہ میں رہیں، رکھیں اپنے آپ کو. انشاءاللہ اللہ ویسے معاملہ فرمائیں گے، وہ قادر مطلق ہیں. جب رحمت جوش میں آ جائے تو جب گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتے ہیں، گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، تو اس سے انسان اچھی اچھی توقعات رکھے. جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جب خواتین کو بہکا رہی تھی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے پروردگار، یہ دو چیزیں مجھے بہکاری ورغا لے رہی ہیں، اس سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے کہ میں جیل چلے جاؤں. اب یہ آپشن حضرت نے خود سلیکٹ کیا اپنے طور پہ, خود انہوں نے وہ کیا کہ میرے جیل جانا بہتر ہے, حالانکہ وہاں جیل کی کوئی بات نہیں تھی, لیکن حضرت نے اپنے تقوی کے اعتبار سے اس گناہ سے بچنے کے لیے رب سید جو احب الیہ کہہ دیا کہ میرے نزدیک تو جیل زیادہ پسندیدہ ہے اس کام سے کہ ان سے دوستی کروں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ نے خود جیل کا انتخاب کیا تو تقدیر نے گھما پھرا کے حضرت کو جیل تک پہنچا دیا. تو جب ایک پیغمبر کی بات منہ سے نکلی ہوئی بات وہ اس طرح پوری ہو سکتی ہے, ہم تو بہت ہی کم تر امتی ہیں, اس لیے کبھی بھی کوئی فضول بات منہ سے نہ نکالیں, درگزر کی, بخشش کی, نرمی کی اللہ سے بات کریں کہ اللہ آپ عفو والے ہیں, معافی والے ہیں, معاف فرما دیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے, ایک حدیث بیان کرتے تھے کہ اللہ پاک کو سفید ریش سے جس کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہو, داڑھی میں سفیدی آ گئی ہو, بوڑھا ہو گیا ہو, اس سے حیا آتی ہے کہ اس کو عذاب دیں, اس سے پاس پوس کریں, اس پہ سختی کریں. اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں, 60 سال والوں کو بھی آتا ہے 60 سال میں کراس کر جائیں, اللہ ان سے نرمی کا معاملہ فرمائیں گے. تو شیخ کا جب انتقال ہو گیا, اللہ کے سامنے پیش ہوئے, اللہ نے ذرا سختی سے بات کی, ہاں بھائی کیا مان لیا ہو, ابھی گردن جھکائے لرزا ترسا پریشان کھڑے ہوئے ہیں کہ زندگی بھر حدیث بیان کی کہ اللہ کو بوڑھے انسان سے حیا تھی اور یہاں تو معاملہ الٹ ہے. تو اللہ نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے, کہا کہ یا اللہ زندگی بھر میں آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا آیا ہوں, آج معاملہ اس کے برعکس مل رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا جواب دوں. اللہ نے فرمایا کہ اچھا سنا کون سی حدیث ہے ہمارے محبوب کی, کیا روایت ہے. انہوں نے روایت بن کے بیان شروع کی کہ اس طرح میں نے اپنے محد استاد سے یہ روایت سنی, انہوں نے اپنے استاد سے, انہوں نے اپنے استاد سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یستحی من ذی شیبہ, کہ اللہ پاک جو ہے وہ بوڑھے افراد سے, سفیدی والوں سے جن پہ بڑھاپا آ چکا, ان سے حیا فرماتے ہیں, ان سے نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں. یہاں تو مجھے اس کے برخلاف محسوس ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا تم نے بھی سچ کہا, تمہارے استاد نے بھی سچ کہا, اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا کہ مجھے اپنے بوڑھے بندوں سے حیا آتی سختی کا معاملہ کرتے ہوئے, جاؤ میں تمہیں بخش دیتا ہوں. تو اللہ رب کریم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں, اور وہاں بھی صرف ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کی تصدیق کرانی تھی, بات کو سچا دکھانا تھا, تو اس لیے تھوڑی سی ایک عتاب کی جھلک دکھائی, ورنہ عتاب مقصد نہیں تھا, بتانا مقصد یہی تھا کہ جس طرح تم یہ نرمی کی باتیں بیان کرتے آئے ہو, آج اس کو عملی صورت کر کے دکھاؤں گا کہ ایسا میں نرم مزاج ہوں. تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ دنیا میں بھی نرمی مانگے, مرنے کے بعد بھی نرمی مانگے, اللہ سے کہیں آپ بغیر عذاب کے معاف فرما سکتے ہیں, ہم کتنے گناہگار کیوں نہ ہوں, بغیر عذاب کے معاف فرما دیجئے, بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے, تو انشاءاللہ اللہ ضرور معاف فرمائیں گے. اچھی امیدیں رکھے, حدیث میں جاتا ہے کہ جیسا بندہ گمان رکھتا ہے ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں, تو اپنا گمان اللہ سے اچھے سے اچھا رکھیں, دین کے معاملے میں بھی, دنیا کے معاملے میں بھی, کہ انشاءاللہ اللہ ویسے ہی معاملہ فرمائیں گے. اور ہر انسان کی زندگی میں سینکڑوں موڑ ایسے آتے ہیں جہاں پہ ہر انسان گناہگار سے گناہگار, شرابی, کبابی, چور, ڈکیت, نیک, صالح, متقی, ولی, سب اللہ کو بہت قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں, بار بار اللہ زندگی میں مشاہدہ کراتے کہ میں موجود ہوں تمہارے ساتھ. یہ مشاہدہ صرف نیکوکاروں کو نہیں ہوتا, گناہگاروں کو بھی ہوتا ہے کہ ڈھیل دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں. کتنی دفعہ زندگی میں ایسے جھٹکا دیتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے بس میرا وقت پورا ہو گیا, موت آ گئی, پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ شاید پھر یہ نیک کام کر لے. تو اسی طرح یہ مواقع آتے ہیں, شب برات ہے, شب قدر ہے, رمضان ہے, یہ ہمارے سرکولیشن چل رہا ہے. یہ اس لیے کہ ہمیں بار بار جس طرح گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی اس کو ٹیوننگ کرا کے صحیح کرا لیا, ہم اپنی ٹیوننگ کرا لیں, ہم اپنے آپ کو حساب کتاب کو صاف کرا لیں. جمعہ آتا ہے, ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک گناہ معاف, ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز تک کے گناہ معاف, ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف. کتنے اللہ نے ہمارے لیے معاف کرنے کے پیکیجز رکھے ہوئے ہیں کہ جی جو ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک پڑھتا ہے 20 ہفتے کے گناہ معاف ہو گئے, ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتا ہے نماز پڑھتا ہے گناہ معاف ہو گئے, ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک عبادت کرتا ہے دوسرے رمضان میں 20 کے گناہ معاف ہو گئے, ایک حج کے بعد دوسرا حج کرتا ہے گناہ معاف ہو گئے. تو وہاں تو اللہ کی طرف سے امید ہی امید کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس لیے اپنی صحت کی بھی, اپنے ایمان کی بھی اپنے مال کی بھی ہمیشہ انسان عافیت مانگے. اللہم بارک لنا فی حیاتنا, اللہم بارک لنا فی اموالنا. یہ اللہ سے دعا مانگتے رہے, اردو میں مانگے, یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے, یا اللہ ہمارے اموال میں برکت عطا فرمائیے, ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائیے. انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے برکت ہی برکت ہوگی. کھانا کھلانے پہ ایک بات سنا کے پھر اختتام کرتا ہوں, پھر بار بار کھانا کھلانے کی بات کرتا ہوں. یہ اللہ کو اس لیے پسند ہے, اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو خلیل بنانے کی وجہ بھی یہ تھی, کبھی کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھانے میں شریک ہوا کرتا تھا. رسول کریم نے فرمایا تم کھانا پکاؤ شوربہ زیادہ کر دو, ایک آدھ چمچ اپنے پڑوس میں بھجوا دو. اتنی ہماری یعنی اس کے اندر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کسی کو کھانے کھلانے میں. تو حضرت خلیل اللہ کو اسی لیے خلیل کا لقب ملا. ایک مرتبہ کھانا تیار ہو گیا, کھانے والا کوئی نہیں تھا, باہر گئے ڈھونڈنے بھالنے کسی کو لینے, واپس جب تشریف لائے دروازہ کھولا لاک کھولا اندر دیکھا تو ایک شخص اندر بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت بڑے حیران ہوئے کہ بھائی میں تو گھر بند کر کے گیا تھا, گھر بالکل پیک ہے, تو تم اندر کیسے آ گئے؟ کہا کہ خوشخبری سنانے آیا ہوں, اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے اس لیے بھیجا خوشخبری دوں کہ آج سے اللہ نے آپ کو خلیل بنا لیا. پوچھا کیوں, کیا وجہ خلیل بنانے کی؟ تو یہی وجہ بیان فرمائی کہ تم اپنے کھانے میں کسی کو شریک کیے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے, اس وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنا خلیل بنا لیا. کیا بات ہے اس رب کریم کی, سبحان اللہ. تو کھانا کھلانے کا عمل کتنا پسند ہے وہ کھانا. ہاں آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی جو کھلا رہے ہیں وہ بھی اجر و ثواب ہے. کتنی پیاری سنت ہے رسول کریم کی جو ہم اور آپ کبھی نہیں کرتے, کبھی کبھار یاد آجو کر لیتے ہیں. کھانے کا لقمہ بنایا, شوہر اپنی بیوی کو کھلا دے ایک لقمہ دو لقمے, بیوی اپنے شوہر کو کھلا دے, اپنے بچوں کو لقمہ توڑ کے دے دیں, ان کو جو بچوں کی رزق روٹی کا انتظام کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارے لیے آخرت میں باعث سے نجات ہے, باعث سے رفع درجات ہے. اتنا اللہ کی طرف سے اس کے اوپر بھی عنایات ہیں کہ جو شخص طرح کھلا پلا کے اپنی بیٹیوں کو بڑا کر دیتا ہے, شادی کرتا ہے, ان کو اپنے گھر کا کر دیتا ہے, کفالت جس کو کہتے ہیں کہ کفالت کی بڑا کر دیا, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اور میں وہ اس طرح جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح دونگلیاں ساتھ ہیں. تو رمضان آ رہا ہے, رمضان میں لوگ افطار کرائیں, پانی کا انتظام کریں, ٹھنڈا پانی پلائیں, محلے میں افطار بانٹیں, سڑکوں پہ افطار بانٹیں, اچھے پیکٹ بنوا لیں, چلتے پھرتے لوگوں کو بانٹ دیں, کسی کو بھی رک کے دے دیں, امیر غریب پر چکر ہی نہ رکھیں, رائے خدا میں لٹائیں. اور ایک ترغیب میں یہ دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کا خیرات زکات ہی نکالیں, عطیات نکالیں, کسی غریب کو بھی دیں عطیے کی نیت سے دیں کہ ہدیہ ہے تیرے لیے, تمہارے لیے ہدیہ. یہ ہدیہ سب سے سپیریئر ہوتا ہے مال خرچ کرنے میں, سب سے اونچی یہ کیٹیگری ہے خرچے کی, عطیہ. آپ فقیر کو بھی دیں خیرات سمجھ کے عطیہ دے دیں, اس میں آپ کو صدقہ خیرات کا ثواب خود بخود مل گیا, لیکن اس کے لیے پاکیزہ مال ہے, وہ چاہے سید ہو کوئی بھی ہو, اپنا مال کو عطیہ سمجھ کے دیں. یہ دیا ہوا اللہ کی راہ میں انشاءاللہ ایسا کام آئے گا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک خاتون میرے پاس آئی, دو بچیاں گود میں تھیں, میں نے اس کو تواضع کے لیے تین کھجوریں پیش کی, اس نے ایک کھجور ایک بچی کو, ایک کھجور ایک بچی کو دی, بچیوں نے کھجوریں کھا لیں. اب تیسری کھجور وہ کھانے کے لیے ماں اپنے منہ کی طرف بڑھائی رہی تھی, بچی نے پھر جھپٹا مار کے کھجور مانگ لی. اس ماں نے اس کھجور کے بھی دو ٹکڑے کیے, دو ٹکڑے کر کے اپنے دونوں بچیوں کو پکڑا دیے اور آخری کھجور بھی دو بچیاں کھا گئے. کہتی ہے مجھے بڑا اچھا لگا اس کا کرنا, میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون کا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ماں نے اپنے منہ کا لقمہ بھی اپنی بچیوں کو دے دیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جنت واجب فرما دی, جنت میں جائے گی وہ. تو اللہ کو یہ چھوٹی چھوٹی ادائیں بڑی پسند ہیں, اپنی اولاد کو کھلانا پلانا, دل کھول کے کھلانا. جو شخص میں نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ جو دینار بیوی پر خرچ کیا جاتا ہے وہ سب سے افضل دینار ہے, جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے ان میں سب سے افضل دینار ہے روپیہ وہ ہے جو اپنی بیوی پر خرچ کیا جاتا ہے. لوگ اپنی بیویوں سے پیسہ بچاتے ہیں, چھپاتے ہیں, تنگ دست رکھتے ہیں. بعض خواتین کے ایسے دل خراش ہوا کے سننے کو ملتے ہیں کہ اچھے کمانے والے شوہر ہوتے ہیں اور سال میں اپنی بیوی کو دو جوڑ سے زیادہ کپڑے بنا کے نہیں دیتے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے, اپنی بیوی کے ہاتھ میں کبھی پیسہ نہیں رکھتے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے, جو چیز ہے مجھ سے مانگ لو. اتنے مالک مختار بن جاتے اپنی بیوی کے کہ میں اس کا مالک مختار ہوں. اور جو لوگ اپنی بیویوں پہ بچوں پہ حلال طریقے سے خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو فراوانی عطا فرماتے ہیں، اہل عیال پہ بھی خرچ کریں، ضرورت مندوں پہ بھی خرچ کریں، اور پھر اس کے جب وہاں اور یہاں دونوں جگہ رزلٹ پائیں گے مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. آج بھی میں جمعے سے آنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر ایک بلی کو دیکھ رہا تھا، گھر میں میرے بلیاں بہت پلی ہوئی، اس نے بچے دیے ہوئے، تین معصوم معصوم سے بچے، وہ ایک ٹائر کے اندر سے رکھے ہوئے، بڑے مزے سے بے فکری سے سو رہے تھے 10-11 بجے کے قریب. تو میں دیکھ کے یہ سوچ رہا تھا یہ بچے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، دیکھتے دیکھتے بڑے ہو جائیں گے، بڑے ہو کے ان کی اپنی زندگی شروع ہو جائے گی، کھانا پینا بھاگنا دوڑنا ادھر ادھر، ابھی ماں کے آغوش میں ان کو پتہ ہی نہیں دنیا ہے کیا، ماں کو فکر ہے ساری، بس جب بھوک لگتی اٹھے چیاؤں 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 آواز دلانا شروع کی، اب ماں کی ذمہ داری بھاگ دوڑ کرتی ہے، کبھی دستک کھٹکھٹا کے دستک دیتی ہے، کبھی آوازیں دیتی ہے کہ کھانا دو، جب اس کو کھانا دے دیتے ہیں بعد جا کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، بچے بالکل ماں کے آغوش میں بے فکر سے زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں دنیا کیا ہے. تو یہ اللہ کی عجیب دنیا ہے، دنیا مخلوق عجیب، ہم کمزور بندے، اللہ کو بھی ہم سے ایسے پیار ہے، تو اللہ سے کمزور بن کے مانگے کہ اللہ کمزور بندے ہیں، کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی، ہمیں بخش دیجئے، گناہوں کو نیکی میں بدل دیجئے، نرمی کا معاملہ فرمائیے، سختی کا معاملہ نہ فرمائیے، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.